درود به محمد و آل محمد.
ہر گھر کے اندر موجود ہے، اور آپ دیکھیے کبھی معاملہ صرف ایران اور عراق کا نہیں ہے، ایران میں اندر میں ہے، عراق میں ہے، لبنان میں ہے، پاکستان ہندوستان میں بھی تقریباً گھر کے اندر ہے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی ہے. یہ سلسلہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ شیخ عباس قمی کا عالم یہ ہے کہ یہ صبح کو جب نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے نماز شب کے لیے تو خود تحریر فرماتے ہیں کہ موت کے بعد مشہور ہو گیا کہ فرشتے آ کر اٹھایا کرتے تھے ایک نماز شب کے لیے. تو کہنے لگے کہ میں نے غور کیا کہ کسی دن فرشتے آ کر ایسی آواز دیتے ہیں بڑی میٹھی پیار سے، کہتے ہیں اے عباس قمی اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا. اور کہنے لگے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جیسے پاؤں سے ٹھوکر مار کے کہتے تھے اٹھو نماز کا وقت ہو گیا. کہنے لگے میں پریشان ہوتا تھا کہ ایک دن اتنے پیار سے بلاتا ہے، ایک دن اس طرح سے ٹھوکر مار کے اٹھا دیتا ہے. تو کہنے لگے پھر میں نے غور کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ اگر مجھ سے کوئی مکروہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ فرشتہ ٹھوکر مارتا ہے، اگر دل میں کوئی مکروہ ہوتا ہے تو صبح کو جب یہ اٹھانے لگتا ہے تو ٹھوکر مارتا ہے، اور اگر پورے دن کوئی مکروہ بھی نہ ہو تو پھر یہ صبح کو پیار سے اٹھاتا ہے. اب وہ شیخ عباس قمی تھے جن کو فرشتہ مکروہ کے اوپر ٹھوکر مار رہا تھا. نہیں معلوم اگر ہم فرشتوں کے ہتھے چڑھ گئے تو ہمیں کیا کیا ماریں گے. تو بہت سوچنا پڑے گا، یہ غیب کا حصہ ہے، یہ غیب ہم نے بھی اگر فرشتے شیخ عباس قمی دیکھ پا رہے. اب قیامت کا معاملہ بھی یہی، ہم نے تو قیامت کو نہیں دیکھا لیکن یہ لوگ جو محنت کرتے ہیں اپنے نفس کے اوپر، جس کو ہم نے کل تزکیہ نفس بتایا اپنی خدمت میں، یہ لوگ قیامت کے اور قبر کے مختلف منظر کہیں نہ کہیں دیکھ لیتے ہیں. اچھا ایک تقریباً میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، پتہ نہیں آپ نے نوٹ کی ہے نہیں کی ہے، مجھے یوں احساس ہو رہا ہے جیسے ہر آدمی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی خواب قبر کا ضرور دیکھتا ہے. مجھے تقریباً ایسا احساس ہو رہا ہے جب میں لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ موت کا، قبر کا، قیامت کا کوئی نہ کوئی خواب ہر آدمی نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں دیکھا ہوا ہے. ابھی خدا کیوں دکھاتا ہے قبر کا کوئی منظر، موت کا کوئی منظر، قیامت کا کوئی منظر؟ ہم لوگ تو خواب میں دیکھتے ہیں، اور ابا جاتے جاتے جیتے جاگتے دیکھتے ہیں. یہ لوگ بعض اوقات اس کو یہ لوگ کشف کہتے ہیں، انکشاف، کشف. یہ جو کشف ہوتا ہے تو یہ ان مناظر کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو موت کے بعد پیش آ سکتے ہیں. یہ ان میں غیر ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ ہمیں دکھائی نہیں دیا. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے ہمارے پاس دو راستے ہیں. غیب پر ایک تو ہم لب پر ایمان لے آتے ہیں، خدا نے اس کے رسول نے کہا فرشتہ ہے، ہم نے کہا اللہ رسول نے کہا فرشتہ ہے، ہم ایمان لے آئے فرشتہ ہے. اس نے کہا قیامت ہے، ہم نے کہا اللہ رسول نے کہا قیامت ہے، ہم نے تو نہیں دیکھی لیکن ہم ایمان لے آتے ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس سے آگے کیسے بڑھیں گے آپ؟ دو راستے ہیں آپ کے پاس. ایک راستہ تو یہ ہے کہ اپنے عقل سے دلیل تیار کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں واقعی آپ کا بلیف ہے یا نہیں ہے. میں پہلے دن سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. مثلاً آپ نے سوچا بھائی قیامت میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے. اب آپ نے کہا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا. اگر قرآن کریم مانتا ہوں تو اس کے اندر دیکھتا ہوں قیامت کے بارے میں کیا لکھا ہے. اتنی آیتیں پڑھے گا، اتنی آیتیں پڑھے گا کہ کنوینس ہو جائے گا کہ ہاں بھائی قیامت میں آنا ہے. یہ ایک راستہ عقل کا راستہ، عقل کے ذریعے سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں اس چیز کو جس کے اوپر علم غیب کا رکھنا ایمان کا حصہ ہے. دوسرا راستہ ہے وہی جو شیخ عباس قمی جیسے لوگ طے کرتے ہیں، یہ اپنے مال کو حلال کرتے ہیں، اپنی عادتوں کو پاک و پاکیزہ کر لیتے ہیں، اپنے دل کو اتنا پاک و صاف کرتے ہیں کہ پھر کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اوپر کوئی چمک ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز دیکھی لیتی. البتہ یہ راستہ انتہائی سخت راستہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک عالم نے بہت اچھا لکھا کہ یہ راستہ انتہائی بے نیاز راستہ ہے. میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف تعارف کر کہ آپ کے سامنے ایک پکچر ذرا سی کھل جائے. بے نیاز راستہ کیا مطلب ہے؟ بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذرا سا بھی گناہ کرے گا پھر اس راستے پہ نہیں چل پائے گا. آپ دنیا کا ہر کام گناہ کے ساتھ کر سکیں گے. دنیا کے لیے کہتے ہیں اب دنیا بال اتفاق، دنیا اتفاق سے مل جائے گی، ہر چیز اتفاق سے مل سکتی ہے، شہرت بھی، دنیا کی ہر چیز اتفاق سے مل سکتی ہے. اب مثال کے طور پر کیسے اس طرح سے مل سکتی ہے؟ مثلا میں کسی دولت مند گھرانے میں پیدا ہو گیا, دولت مند ہو جاؤں گا, اس میں میرا کوئی کمال ہے؟ میرا کیا کمال ہے؟ ایک ایسی جگہ پیدا ہو گیا جہاں دولت پہلے سے تھی تو میں دولت مند ہو گیا, یہ ہو گیا اتفاق. کہیں جا رہا تھا, پہلے شہرت نہیں تھی, کوئی ایک واقعہ پیش آ گیا جس میں میں تھا, ایک رات میں مشہور ہو گیا. یہ دنیا ساری اتفاق سے مل سکتی ہے, پاور بھی مل سکتی ہے, دولت شہرت سب کچھ اتفاق سے مل سکتا ہے. لیکن روایت میں لکھا والآخرت بالاکتساب, آخرت کمانی پڑتی ہے, آخرت اتفاقوں سے نہیں ملتی. میں کہوں کہ خدا میرا باپ مومن تھا تو مجھے بھی صاحب ایمان کر دے, نہیں بھائی, یہ مفت میں میراث کہیں سے نہیں مل رہی ہے. یہ مفتے کی دولت ملتی ہے, مفتے کی شہرت ملتی ہے, مفتے کی ہر چیز مل جاتی ہے دنیا کی, آخرت کی کوئی چیز مفتے میں نہیں ملتی. آخرت کی ہر چیز کے لیے جان لگانی پڑتی ہے. اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تزکیہ نفس کا راستہ, اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا, اتنا پیوریفائی کرنا کہ اللہ کی کوئی چمک ہمارے اوپر ہو جائے, یہ تو بہت ہی قیمتی چیز ہے, یہ بہت سختی سے ملتی ہے, لیکن یہ ماننے والی چیز ہے. اصل دنیا کے اندر کمال اسی کے اندر دھرا ہے. درود بھیجے گا محمد وال محمد. البتہ ایک اور بات یہ کرتا چلوں کہ آپ نہ دیکھے ہوں اور پھر قیامت کو بھی مانتے ہوں, اس میں بھی اپنا ایک کمال ہے. قیامت نہیں دیکھی آپ نے لیکن آپ مانتے ہیں, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, اس میں بھی ایک کمال ہے. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں تھوڑا سا آپ کا مزاج بدلنے کے لیے. زبیدہ خاتون کا نام شاید آپ نے سنا ہوں, ہارون الرشید کی بیٹی, ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون. ہارون الرشید بنی عباس کے خلفاء میں بہت بڑا نام ہے, جیسے ہمارے یہاں مغل بادشاہوں میں شہنشاہ اکبر کا نام ہے, مغل بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ اکبر کا. یہ خلفاء بنی عباس کے اندر سب سے بڑا نام ہارون الرشید کا ہے, اس کے بعد آنے والے مامون الرشید کا. ہارون رشید کی بیوی کا نام تھا زبیدہ خاتون, عربوں کی مشہور ترین عورت پوری تاریخ اسلام کے اندر عرب لیڈر کے طور پر ابھرتی تھی. یہ زبیدہ خاتون نہیں معلوم کیوں بہلول کے اسم میں مبتلا ہو گئی. زبیدہ خاتون جو ہارون رشید کی بیوی تھی, ہارون رشید خود اہل بیت کا دشمن تھا اور بہلول اہل بیت کے عاشق تھے. پتا نہیں کہتے کہ زبیدہ خاتون کا دل اس بہلول پر آ گیا, اور وہ بہلول جو تھے وہ دیوانگی دکھا رہے تھے, وہ اپنی جان بچانے کے لیے پاگل بنے بیٹھے تھے, ورنہ ان کو پتا تھا کہ اگر ان کو اندازہ ہوا کہ میں پاگل نہیں ہوں تو فوراً مار دیں گے. اب یہ زبیدہ خاتون بہلول کی مدد کیا کرتی تھی کبھی کبھی. ایک دن واقعہ میں اس طرح سے لکھا ہے کہ زبیدہ خاتون اپنی سواری کو گزر رہی تھی کہیں سے تو دیکھا بہلول کنارے میں بیٹھے ہوئے مٹی کے گھر بنائے ہوئے, مٹی کے گھر بچے بناتے ہیں, سمندر کے ساحل پہ چلے جاتے ہیں, مٹی کے گھر بناتے ہیں. تو دیکھا یہ بہلول مٹی کے گھر بنائے بیٹھے. اب زبیدہ خاتون ظاہر کو پسند کرتی تھی, وہیں رک گئی, کہنے لگی کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں جنت بیچ رہا ہوں. یہ گھر دیکھ رہی ہو, یہ جنت کے گھر ہے, جو خریدے گا اسے جنت کے لیے. کہنے لگی کمال کی بات ہے, مجھے بھی بیچو گے؟ کہنے لگا ہاں بیچوں گا. کہنے لگی کیا قیمت دو گے؟ ایک گھر دے دو, کیا قیمت دو گے؟ زبیدہ خاتون کو اس سے ایک دن پہلے ہارون الرشید نے موتیوں کا ایک ہار دیا تھا تحفے میں. پورے شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی کہ موتیوں کا بڑا مہنگا ہار زبیدہ خاتون کو دیا ہے ہارون الرشید نے. بہلول نے کہا یہ ہار دے دو. اب زبیدہ خاتون ڈر لگا کہ اگر کہیں ان کو پتا چل گیا ہارون الرشید کو کہ میں نے بہلول کو دیا ہے تو بہت چیزے گا. پھر زبیدہ خاتون بھی ملا کر مجبور تھی, کہا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے دے دو جنت کا گھر اور یہ ہار تمہارا ہو گیا. ہار دے دیا اور گھر آ گئی. گھر آئی تو ہارون رشید نے کہا کہ وہ ہار کہاں میں نے دیا تھا؟ کہا وہ میں نے بیچ دیا. کیا دماغ خراب ہے؟ میرا دیا ہوا ہار بیچ دیا, کیا لے گیا اس کے بدلے؟ کہنے لگی یہ مٹی کا گھر لائی. اب وہ ہارون رشید جی نے کہا پاگل ہو گئی تھی کیا؟ کس کو بیچا ہے؟ کہا وہ بہلول کو. کہنے لگا اس دیوانے کو یہ بیچ دیا اور یہ نہیں آ رہے. کہنے لگی اب تو ہو گیا سودا, اب تو میں نے سودا کر دیا ہے. ہارون رشید چیخ چلا کے خاموش ہو گیا. رات کو خواب دیکھا, رات کو خواب دیکھا کہ زبیدہ خاتون جنت کے محل میں بیٹھی ہوئی. پوچھنے لگا کہ زبیدہ کو یہ جنت کا محل کہاں سے ملا؟ تو لوگوں نے بتایا وہ جو بہلول نے اس نے گھر خریدا تھا نا, یہ وہی ہے. اب ہارون رشید صاحب اگلے دن صبح اٹھے زبیدہ خاتون کے پاس آیا, کہنے لگا وہ دیوانہ کہاں گھر بیچ رہا تھا, بتایا وہ اس جگہ بیچ رہا تھا, کہ نہیں کیا ارادہ ہے, کہنے لگا میں جاؤں گا میں بھی اس سے گھر خریدوں گا. گیا وہاں پر بہلول کے پاس آیا, وہ پھر گھر بیچ رہا تھا, کہنے لگا بہلول کیا کر رہے ہو, کہنے لگا جنت کی گھر بیچ رہا ہوں, کہنے لگا مجھے بیچو گے, کہنے لگا نہیں جو دیکھ لیا پھر نہیں بیچتا, اب دیکھ لیا ہے اب دیکھنے کے بعد نہیں بیچتا. اس زبیدہ نے بغیر دیکھے خریدا تھا. ہمارا آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی, جس دن قیامت ہوگی نا سب صاحب ایمان ہو جائیں گے, ابو سفیان کو بھی ایمان آ جائے گا. کیوں؟ قیامت کے دن انکار کی گنجائش ہی نہیں. قیامت کے دن تو ابو سفیان بھی مومن ہو جائے گا. اصل مشکل یہاں پر ہے, یہاں پر ایمان ہے یا نہیں. بالکل جس طرح غیب کے علم کا معاملہ ہے, بالکل یہی معاملہ ہمارے ایمان کے وجود مقدس کا معاملہ ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. پردہ غیبت کے اندر ہے, ایمان رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. پردہ غیبت جو باہر آئے پھر ایمان لانا نہ لانا پھر کوئی کمال نہیں ہے. ابھی کمال ہے, ابھی کتنا یاد کریں گے یہ کمال ہے, ابھی ان کی کتنی خدمت کریں گے یہ کمال ہے. جب وہ آ جائیں گے اپنے معجزے دکھانا شروع کر دیں گے پھر تو اندھے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا, پھر تو فرعون لڑے گا ان سے, صرف عام آدمی بری لگے گا ایمان سے, پھر تو فرعون اور قارون اور نمرود جیسے لوگ ہوں گے جو ایمان سے لڑنے کی کوشش کریں گے. کمال آپ کو ابھی دکھانا ہے, ابھی اپنے مولا کے نام پر کچھ کرتے رہیں گے. اپنی زندگی میں دیکھیے ان کا ذکر کتنا ہے. یہ جو ہم لوگ تیزی تیزی سے دعائیں پڑھتے ہیں, مجھے اس پر بہت زیادہ پڑھنا اچھا ہے لیکن اس سے کچھ ثابت نہیں ہوگا. ثابت کب ہوگا؟ زندگی کے کسی سخت وقت پر آ کر مولا کی خاطر کوئی فیصلہ نہیں. آپ اپنی زندگی میں فیصلہ کریں مولا کی خاطر, ان کے نام کی خاطر, ان کی کوئی خدمت انجام دینے کی. یہی تذکیہ نفس میں مددگار ہے. دیکھیے اتنے دن ہو گئے آپ کی خدمت میں جانساری کے آداب عرض کرتے ہوئے. جانسار عجیب چیز ہوتا ہے. جانسار کون ہے؟ جانسار کوئی جو جان دینے والا ہے. جان دینے والا کیا کام کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سب کچھ دوں گا. جان تو ایک بہانہ ہے, سب کچھ دینا چاہتا ہے اپنے مولا کی راہ میں. جب سب کچھ دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کو بتانا پڑے گا زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے کو تیار ہے. اب آپ تصور کیجیے سورہ ماؤن نے کیا نشانی بتائی, اس مطلب کے اوپر خاص توجہ فرمائیے گا. سورہ ماؤن نے کہا کہ بھائی منافق وہ ہے جو ہمسائے جب چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں تو نہیں دیتے. سورہ ماؤن نے یہی کہا وہ یمنعون الماؤن ارائیت الذی یقدم بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. آخری آیت پر پہنچ کر کہا وہ یمنعون الماؤن, منافق وہ ہوتا ہے جو ہمسائے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتا ہے تو نہیں دیتا. اب ایک بات ہے آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں لکھا منافق وہ ہوتا ہے جو مسجدیں نہیں بناتا. خدا ہی لکھ دیتا. منافق وہ ہوتا ہے جو ڈونیشن نہیں دیتا. ایسی کوئی چیز آتی ہے بڑا کام. منافق وہ ہوتا ہے جو مسجدیں نہیں پڑھتا. منافق وہ ہوتا ہے جو تقریریں نہیں کرتا. اللہ کا نہیں سب چیزیں نہیں. منافق وہ ہے جو ہنستا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتا ہے تو نہیں دیتا. کیوں؟ جب ہم بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں, پبلک کے سامنے ہو کر تو بہت سارے کام پبلک کی خاطر کیے جا سکتے ہیں. خاموشی سے ایک آدمی آئے چھوٹی سی چیز مانگے, اب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یہ بتاؤ. اب اس جائز سے میں نے کیا حل کیا؟ میں اپنے بچپن سے پڑھتا تھا کہ فلاں آدمی نے رسول اللہ کو اپنا آدھا گھر دے دیا تھا, فلاں آدمی نے پورا گھر دے دیا تھا. تو میں سوچتا تھا یار بڑا کمال کیا, آدھا گھر دے دیا پورا گھر دے دیا. جب میں نے اس آیت کو سمجھا تب مجھے پتا چلا ان دونوں نے کوئی کمال نہیں کیا. اس کی وجہ یہ اس طرح پبلک کے سامنے کھڑے ہو کر کیا ہے. کمال وہ کمال ہے جو مولا علی نے کیا, رکوع میں انگوٹھی دے. کمال وہ کمال. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ راستہ سچے نفس. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا گیارہ قسموں کے بعد پروردگار عالم نے کہا سچے نفس کرو, سچے نفس اپنے نفس کو پیوریفائی کرو, خرابیوں کو نکال دو, اچھائیوں کو اندر لے آؤ. خرابیاں کون سی چیزیں ہیں؟ جو خدا کی ذات سے ٹکرائے وہ خراب ہے, جو خدا کی ذات سے شباہت رکھے وہ اچھائی ہے. رحم، عدل، تقوی، پرہیزگاری، یہ سب اچھائیوں میں سے، اسے اپنے اندر لے آؤ، اور جو خرابیاں ہیں، کنجوسیاں ہیں، بزدلیاں ہیں، جھوٹ ہے، مکاریاں ہیں، یہ سب اپنے اندر سے نکال دو، یہ خدا کے راستے سے ہٹا دو، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. اچھا آگے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، کیا تزکیہ نفس کے لیے بھی کوئی کی ہے؟ تزکیہ نفس کی بھی کوئی اصلی بات ہے جو ہم کہیں تو معاملہ نبٹ جائے گا؟ تزکیہ نفس بہت بڑی فیلڈ ہے، اور میں نے بتایا بہت بے نیاز ہے، ایک غلطی کرو گے دس کی سزا دے گا، یہ اللہ کی طرح رحم دل نہیں ہے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، لیکن یہ تزکیہ نفس کا راستہ یہ بہت سخت راستہ ہے، اس میں کوئی ذرا سی غلطی کرتا ہے اس کو بہت سزا ملتی ہے. اس کے اوپر کیا 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 جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کبھی آپ دیکھیں گے آپ کے دل میں عبادت کی خواہش آ رہی ہے، بیٹھے بیٹھے دل چاہ رہا ہے کچھ عبادت کرے، اور کبھی ایسا سخت وقت آتا ہے دو رکعت نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ بالکل وہ شیخ عباس قمی والا معاملہ ہے، گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، اچھائی دوسرے اچھائی کا سبب بنتی ہے. تزکیہ نفس کا راستہ ایسا راستہ، تزکیہ نفس کی چیز کیا ہے؟ اگر کوئی تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے، مثلا ہم لوگ یہاں پر اتنے موجود ہیں، ظاہر ہم سب کی خواہش ہوگی ہم اللہ کے بتائے ہوئے ہدف کو حاصل کریں، کی پوائنٹ کیا ہے؟ ایک پوائنٹ ہے، کی پوائنٹ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. سب سے بڑا راز جو اب تک مجھے سمجھ میں آیا ہے اسلام میں کامیابی کا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. آپ یقین فرمائیے یہ اہم ترین کام ہے کرنے کے لیے، ساری چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں. کب سے بات ہم نے شروع کی تھی؟ ہم نے کہا تھا ہم جانکار کیسے بنیں گے، ہم نے کہا جانکار بنانے کے لیے پورے اسلام کی ریکنسٹرکشن کرنی پڑے گی. ریکنسٹرکشن میں ہم نے تین لیول بتائے، عقائد، اخلاق اور فقہ. اس کے بعد کہا ان تینوں کے اوپر کام کریں گے تو تزکیہ نفس آئے گا. تزکیہ نفس کو کل ایکسپلین کیا، آج تزکیہ نفس کا کی بتا رہا ہوں. کیا ہے تزکیہ نفس کا کی؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. اگر آپ کو یہ ایک کام آتا ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، آپ اللہ کی راہ کے چیمپئن ہو جائیں. اور اگر کسی کو اپنی خواہشات کنٹرول کرنا نہیں آتا، پھر یہ کہیں نہیں پہنچ پائے، پھر اس کا ٹھکانا بہت برا ہے. اور بدقسمتی سے جس نظام میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں پہلا درد یہ ہے کہ جو جن چاہتا ہے وہ کرو. ہم کس نظام میں ہیں؟ ہم مادہ پرست نظام ہیں. اس مادہ پرست نظام کی پہلی پکار یہ ہے، پہلا نعرہ اس کا یہ ہے کہ اے لوگو جو تمہارے دل میں آتی ہے کرو. زیادہ اپنی ایڈورٹائزمنٹس کے اوپر غور کیجئے جو آپ کے سامنے آتے ہیں، ان کے نعروں کے اوپر غور کیجئے. تو مثال کے طور پر آپ کے پاس آئے گا جو چاہو ہو جائے، یہ کر لو بس پھر جو چاہو گے ہو جائے گا، جو مزے لینے لو، زندگی کو انجوائے کرو. بار بار یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. سب کا سب اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو. اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا زندگی کے ساتھ اس معنی میں انجوائے کرو. اسلام نے کیا کہا؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھو. ہاں حلال کے اندر تمہارے لیے لذت ہے، اس حلال کو حاصل کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ اپنی خواہشات کے اندر بہنا شروع کر دو. اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، تمہارا معاملہ لٹکے گا. اب دیکھیے آپ کن خواہشات کو کنٹرول کریں، اللہ نے کہاں یہ بات سکھائی ہے؟ آپ ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں شاید پہلے بھی عرض کیا ہو کہ ہم سے کہتے ہیں روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ غریبوں کا درد احساس ہو، تو پھر پورے افریقن نیشنل کے اوپر تو روزہ اٹھا لینا چاہیے. وہ بےچارے پہلی غربت سے پیتے ہوئے ہیں، وہ کس غریب کا درد احساس کریں؟ میں نے سنا ہے یہاں پر بہت سارے کالے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بےچاروں کو دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، تو اگر روزہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ بھوک احساس کریں، تو وہ تو بھائی 365 دن پہلے ہی بھوک کو احساس کر کر کے مر رہا ہے، تو اس کے اوپر تو روزہ واجب ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. روزہ صرف اس لیے نہیں ہے، روزی کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ بڑی وجہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھو. سب سے بڑی وجہ روزے کی ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھو. کیسے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھو؟ تمہاری ایک جائز خواہش ہے بھوک، تمہاری جائز خواہش ہے پیاس، اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کو کنٹرول کر دو. خدا کی پریکٹس کرواتا ہے، ایک مہینے تک بھی پریکٹس کرواتا ہے تاکہ تمہارے اندر کنٹرول آ جائے، کسی طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دو. اب ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ مجھے کہ فجر تک اتنا بھر لیتے ہیں کہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں، اور پھر مغرب کے بعد اتنا بھریں گے کہ پھر کوئی خواہش باقی نہ رہے. اور بیچ میں انتظار کرتے رہے کہ کب ختم ہوگا یہ ٹائم, تو کون سا کنٹرول آئے گا بھائی؟ اللہ نے روزہ دیا تھا کنٹرول سیکھنے کے لیے, ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کا خرچہ اور بڑھ جاتا ہے, سب کے ویٹ بڑھ جاتے ہیں, 30 دن بھوکے رہتے ہیں ویٹ پھر بھی بڑھ جاتے ہیں, ویٹ کیوں بڑھ گیا 30 دن بھوکے رہتے ہیں؟ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے, کیا کنٹرول نہیں کرتے. اچھا لیکن کنٹرول کا نظام کیا تھا خدا من صاحب کا؟ وہ کہتا ہے تم لوگ روزہ رکھو, روزہ رکھا آپ نے, اب آپ وضو کریں گے, وضو کریں گے, وضو کرنے میں کلی کریں گے, کلی بھی کریں گے, سب پیاس لگ رہی ہوگی آپ کو, پانی گلے کے اندر لے کر جائیں گے, منہ میں گھمائیں گے, حلق سے نیچے نہیں اتارنا, کنٹرول, یہ کنٹرول سکھا رہا ہے. دنیا کا کوئی نظام یہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ میں نہیں کر دیتا ہے, یہ سارے کنٹرول اس کو سکھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تزکیہ نفس میں مدد ملے. اب آپ کو کنٹرول کرنا ہے آئندہ کے لیے کیا کریں. اب دیکھیے کل ایک بہت اچھا سوال ہوا تھا رات میں, آئیڈیل بزنس مین کون ہے, تو ہم نے اس میں کچھ باتیں کہیں. اب میں آپ کو کنٹرول کی ایک دو مثالیں بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہ مثالیں ممکن ہے میرے حساب سے صحیح ہوں, آپ کے حساب سے کچھ اور لگے. ایک نارمل آدمی کو کتنے جوڑے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے, حساب کرتے ہیں. ایک نارمل آدمی ہے, اس کو کتنے جوڑے کپڑے چاہیے؟ امیر المومنین کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے, ان کا تو ذکر خیر اگر اس معاملے میں ہو جائے تو پھر ہم نہیں معلوم کہاں جائیں گے. ایک عام آدمی کو سوچتے ہیں, ابھی میں کوانٹٹی نہیں بتاؤں گا, اس میں یہ ہے کہ انسان ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. فرض کر لیجیے آپ یہ سوچیں کہ بھائی اتنے نمبر آف کپڑے ہوں میرے پاس تو معاملہ صحیح ہے, اب اس سے زیادہ اگر آپ خریدیں تو کیا ہے؟ اعتراض ہے نا, کیوں کر رہے مت کریں, اپنی خواہش کو مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے. آپ کہیں سے گزر رہے ہیں بڑا زبردست آپ کو دھکا ہوا نظر آیا کہ ہاں بھائی یہ کپڑا تو بہت مناسب کپڑا ہے, یہ بڑا خرید لینا چاہیے, سوال یہ ہے ضرورت ہے نہیں ہے کیوں خرید؟ یہ کنٹرول, اس کنٹرول کی ضرورت ہے. اور یقین مانیے یہ جو مادہ پرست نظام ہے, اسپیشلی کیپیٹلزم, اس کو ہرانے کا یہ اتنا آسان راستہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. یعنی مجھ سے کبھی کبھی پاکستان میں کوئی سوال کرتا ہے, کہتے ہیں مولانا صاحب کیپٹلزم پوری دنیا کے اوپر ہیجیمونی بنا چکا ہے, اس کو ہرانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں دیکھو بندہ خدا, ایک چیز سیکھ لو کیپٹلزم ہار جائے گا. کیا چیز؟ قناعت, کم پر کھانے ہو جاؤ تم کیپٹلزم کو ہرا لو. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کمپلیٹ سینٹینس بول دوں, دو چیزیں سیکھ لیجیے آپ دنیا کے ہر کافر کو ہرا لیں گے. دو چیزیں سیکھ لیجیے, ابھی میں نے آپ کے سامنے تشریح نہیں کی کہ قناعت سے ہم کیپٹلزم کو کیسے شکست دیں گے. بہت اچھی طرح کبھی موقع ملا آپ کی خدمت میں تشریح عرض کروں گا, لیکن وہ پورا جملہ بول دیتا ہوں. دو چیزیں اگر ہم مسلمانوں کے اندر آ گئی ہم ہر کافر نظام کو ہرا سکتے ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات قناعت, دوسری چیز شہادت. دو چیزیں آپ یقین مانیے, آپ دو چیزیں سیکھ لیجیے, قناعت کم پر کانے ہو جائیں گے. آپ کو ایک جگہ پر رہنے کے لیے کتنا بڑا گھر چاہیے؟ اپنے آپ سے پوچھیے کتنا بڑا گھر چاہیے؟ کھانے ہو جائیے, مولا ایک ہی کمرے میں گزارا کر رہے تھے, چلیے چھوڑیے آپ, ہر جگہ مولا کا ذکر خیر ہوتا ہے مشکل کشا, لیکن جب زندگی کے لائف اسٹائل کی بات آتی ہے تب اس مشکل کشا کا کوئی ذکر نہیں ہوتا, وہ تو ایک ہی کمرے میں زندگی گزار رہے. چلیے چھوڑ دیجیے, دو کمرے کافی ہیں, چلیے دو نہیں تین ہونے چاہیے, چار کافی, اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد پھر خواہشات جو ہمیں اور آپ کو گھمائے دے رہی ہیں, درد نہ ختم ہونے والی خواہشات بہت ہی جا رہی ہیں, بہت ہی جا رہی ہیں, مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جا رہا ہے. پھر کیپٹلزم پھلے گا پھولے گا, اگر کیپٹلزم کی بنیاد اسی بات پر ہے, خواہشات پر. وہ کپڑا بناتے اگلے مہینے نیا ماڈل لے کے آ جائیں گے, نیا فیشن لے کے آ جائیں گے, کہیں گے وہ دیکھو پرانا آبسلیٹ ہو گیا آپ یہ نیا خریدو. عقل مند سے پوچھو پچھلے والے کا کپڑا پھٹ گیا ہے کیا؟ نہیں کپڑا نہیں پھٹا ہے, کپڑا تو بالکل صحیح تھا, تب کیوں نیا خریدوں میں؟ کیونکہ مجھے دھوکا دے رہے ہیں. میں نے جتنا اسٹڈی کیا کیپٹلزم کو, اس کے اندر آپ کو کبھی موقع ملے تو شہید باپو صدر کی اقتصادنا میں دیکھیے گا, بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے, بہت اچھے اکیڈمک لیول کے اوپر جا کر ایکسپلین کیا ہے. جتنا آپ دیکھیں گے, میں اس کو عوامی انداز میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کیپٹلزم کہتا ہے گدھوں کی طرح کماؤ, پاگلوں کی طرح خرچ کرو. یہ کیپٹلزم کا موٹو ہے, لوگ گدھوں کی طرح کماتے رہے اور پاگلوں کی طرح خرچ کرتے رہے. آپ یہ کام کیوں کرو؟ قانی بن جاؤ, اپنے خواہشات سے کنٹرول کر لو, یہ اللہ کا راستہ بنے گا. اس میں آپ کا تذکیہ ہے نفس. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں تاریخ کے اندر, اسلام کے اندر, ان سب نے اپنے نفس پر بہت گرفت کی ہے, انہوں نے سب نے اپنے اوپر بہت کنٹرول رکھا ہے, ورنہ یہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. آپ نے شاید کبھی نام سنا ہو شیخ مرتضیٰ انصاری کا. شیخ مرتضیٰ انصاری کا بڑا عجیب مقام ہے, عہدہ علمیہ, یہ نجف, نجف کا اشرف, قوم مقدس, جہاں کہیں گے عہدہ علمیہ ہے ہمارے. شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتابیں ٹیکسٹ کا حصہ رکھتی ہیں, ٹیکسٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. کسی نے شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتاب نہ پڑھی ہو تو اس کو سمجھتے ہیں مولوی نہیں ہے. اتنا بڑا مقام ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کا. یہ کس طریقے سے تھا اور شیخ مرتضیٰ انصاری کی زندگی کیا تھی؟ دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ عراق کے اوپر عثمانیہ حکومت نے حملہ کیا. شیخ مرتضیٰ انصاری اس وقت عراق میں ہی تشریف فرما تھے. جب حملہ کیا تو عثمانیہ سلطنت کے فوجی اس علاقے کے مرجع تقلید یعنی شیخ مرتضیٰ انصاری کو ڈھونڈتے ہوئے گلیوں میں گئے. لوگوں نے بتایا ہمارے مرجع تقلید کا گھر اس گلی کے اندر ہے. انہوں نے کہا اتنی چھوٹی سی گلی میں اس کا گھر ہے؟ ہاں بھائی یہیں پر ہے. وہ گئے اندر, ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں شیخ مرتضیٰ انصاری ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. کوئی لاؤ لشکر نہیں ان کے اطراف میں, خود اکیلے بیٹھے ہوئے. سب کو کہہ دیا جاؤ میں اکیلا کام ہے. سپاہی اندر آئے, کہا تم ہو شیخ مرتضیٰ انصاری؟ کہا ہاں ہم. گھروں میں ان کے مرجع تقلید ہو؟ کہاں میں. اب انہوں نے پورا گھر ڈھونڈنا شروع کیا, کہنے لگے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ دیکھا گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, خالی گھر ہے. ایک دری بچھی ہوئی ہے, ایک ٹیبل چھوٹی سی سامنے رکھی ہوئی ہے, ایک ٹیبل چھوٹی سی اس کے اوپر بیٹھ کے پڑھا کرتے ہیں, باقی کتابیں لگی ہوئی ہیں. دوسرے کمرے کے اندر ان کا بستر پڑا ہوا تھا. یہاں پر تو یہی کچھ ہے؟ کہنے لگے یہ اوپر دیکھ رہے ہو ایک ٹوکری بھی ہے. اس ٹوکری کو اتارا تو وہ پیسوں سے بھری پڑی. شیخ مرتضیٰ صاحب سے کہیں گے تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے اور تم اتنے فقیر ہو؟ کہیں گے پیسہ میرا نہیں ہے, یہ امام زمانہ کی امانت ہے, یہ باقی میرا ہے. یہ ہے شیخ مرتضیٰ انصاری. اس شیخ مرتضیٰ انصاری کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے. ان کے ایک دوست نے خواب میں شیطان کو دیکھا. یہ واقعہ میں سکون سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور اس کا نتیجہ بھی لوں گا. شیخ مرتضیٰ انصاری کے ایک دوست نے خواب میں شیخ مرتضیٰ انصاری کے بارے میں دیکھا کہ شیطان ان کے پاس آیا ہے اور شیطان کے کندھے پر موٹے موٹے رسے لگے ہوئے, بہت موٹے موٹے رسے اس نے اٹھائے ہیں. اس میں چھوٹی رسیاں بھی ہیں اور موٹے رسے بھی, اور شیطان کو دیکھا ہے کہ بہت غصے میں. تو شیخ مرتضیٰ انصاری کے دوست نے شیطان سے پوچھا کہ تم شیطان ہے؟ کہنے لگا شیطان. کہا یہ رستے کیا ہیں؟ کہنے لگا یہ میرے بہانے ہیں, یہ میں رستے ڈالتا ہوں لوگوں کے اوپر, مومنوں کو ان کی اپنی طرف کھینچنے کے لیے. کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں ان کے اوپر کوئی بہانہ ڈال دیتا ہوں, ان کے دماغ میں کوئی بہانہ ڈالتا ہوں جس سے یہ گناہ کرتے ہیں. یہ میرے رستے ہیں, میں ڈالتا ہوں, یہ میرے پاس آ جاتے ہیں. کہنے لگا کہ اتنے غصے میں کیوں ہے؟ کہنے لگا میرے پاس ایک بہت موٹا رستہ تھا, وہ کل رات میں نے شیخ مرتضیٰ انصاری پر ڈالا, اس نے توڑ دیا, اس سے مجھے بہت غصہ آ جائے. کہنے لگا اچھا, یہ جاتا ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس, کہتا ہے کہ آؤ صاحب کہ اگر اس کو آپ نے دیکھا ہے میں نے شیطان آپ سے بہت ناراض تھا, کیا کیا آپ نے شیطان کے ساتھ؟ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا یہ باتیں چھوڑ دو ادھر ادھر کی. شیخ مرتضیٰ انصاری کا بہت اونچا مقام تھا, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شیخ مرتضیٰ انصاری کو پہلے سے پتا تھا کہ خواب میں کیا دیکھا, ان کا مقام اس سے بہت اونچا تھا. ابھی بہت سارے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں, وقت بالکل نہیں ہے, میں اختیار نہیں کر رہا. شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا جانے تو یہ باتیں شیطان ہے صحیح, کہنے لگا نہیں کوئی معاملہ ہے, اتنا زیادہ غصے میں تھا, کچھ چکر ہوا ہوگا. کہا ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں, میری موت سے پہلے کسی کو نہیں بتانا. کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے کہ کل رات جب میں گھر آیا تو میری زوجہ نے بتایا کہ آج بھی گھر کے اندر فاقہ ہے اور گھر میں کچھ نہیں. کہنے لگے میرے پاس خمس کا پیسہ بہت پڑا ہوا ہے. تو زوجہ نے کہا کہ آپ مر جائے تقریب ہیں, کم سے کم بچوں کے کھانے کے لیے اس پیسے میں سے نکال دیجیے تاکہ ہم لوگ اپنا پیٹ بھر لیں. کہا کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ مجھے تقسیم کرنا ہے. کہا کہ پھر اب کیا ہوگا؟ تو اس میں سے تھوڑا سا قرض نکال لیں. قرض لے لیں, جب آپ کا پیسہ آئے گا, جب کبھی آئے گا واپس ڈال دیجیے گا. کہنے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے, بچوں کو باقی میں رکھنے سے بہتر یہ ہے, یہ خمس کا پیسہ ہے, میں تھوڑا سا اس میں سے قرض نکال لیتا ہوں, جب میرا پیسہ آئے گا تو میں اس کے اندر واپس ڈال دوں گا. کہنے کہ میں نے اس میں سے قرض نکالا اور میں اپنے گھر کے باہر گیا تاکہ اس سے کوئی کھانے کی چیز دوں, تو اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ شیخ مرتضیٰ تو نے پوری زندگی امام کے پیسے میں خیانت نہیں کی, اگر آج رات مر گیا اور امام کا یہ پیسہ تیری گردن پہ ہوا تو کیا جواب دے گا؟ کہنے کہ جیسے میرے ذہن میں یہ خیال آیا میں گھر آیا, میں نے پیسے واپس رکھ دیے اور زوجہ سے کہا بھوکے سو جاؤ, میں اس پیسے میں سے کچھ نہیں نکالوں گا. یہ شیطان کا رستہ تھا جو شیخ مرتضیٰ انصاری نے توڑا. اس کے بعد ایک لطیف حصہ بھی, یہ آدمی کہتا ہے میں نے شیطان سے پوچھا کہ شیطان شیخ مرتضیٰ انصاری جو اتنا موٹا رستہ تو ہو لیتے ہیں, ہم جیسوں کے لیے تو کتنا موٹا رستہ پھینکتا ہے؟ کہ اگر تم لوگ ایسے آ جاتے ہو رستہ پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑتی, تم لوگ تو یوں ہی میرے ساتھ ہی چل رہے ہو, تمہیں تو میں رستہ بھی نہیں پھینکتا ہوں. یہ ہم لوگوں کو سوچنا ہے ہمارا رابطہ کون سا رابطہ ہے. جان محترم یہ زندگی کی وہ حقیقت ہے جو سخت ترین کام ہے. زندگی کے تمام کام آسان ہیں, آپ زندگی میں کوئی بھی کام انجام دینا چاہیں یقین مانیے آسان. میں نے آپ سے کہا اتفاق سے بھی ہو سکتا ہے, سب کام ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ اس کام کو انجام دینے لگیں گے اس میں ساری سختیاں ہیں. اور یہی وہ کام ہے جو کرنے کا کام, جو اب تک مجھے سمجھ میں آیا ہے اسلام کے اندر یہی کام ہے کرنے کا. تمام انبیاء کی داستانیں پڑھتے ہیں آپ لوگوں نے, ان تمام واقعات کو دیکھیے, انبیاء کے کون سے ساتھی کامیاب ہوتے ہیں, کون سے ساتھی ناکام ہو جاتے ہیں, آئمہ کے کون سے ساتھی کامیاب ہوتے ہیں, آئمہ کے کون سے ساتھی ناکام ہو جاتے ہیں, یہ تمام کے تمام اسی کنٹرول کے اوپر چل رہا ہے. امیر المومنین کی کتنے واقعات آپ نے سنے, ایک واقعہ سنا کے مسائل کی طرف جاؤں گا. امیر المومنین نے کبھی بیوی سے کچھ خواہش نہیں پوچھی. ایک روایت لکھی ہے کہ ایک دن مولا نے بیوی سے کہا کہ بیوی اتنا عرصہ ہو گیا تجھے میرے گھر میں آئے ہوئے, کبھی تجھے کوئی خواہش نہیں, کوئی خواہش کرو. یہ بڑا عظیم مارکا ہے, سیدہ جو خواہش کرتی اللہ ویسے ہی پوری کر دیتا, کیونکہ سیدہ کی کبھی کوئی خواہش نہیں. اور امیر المومنین اس طرح کہہ رہے تھے بی بی سے, تو بی بی نے کہا کہ علی اس وقت انار کا دل چاہتا ہے, اب مولا چاہتے تو میرا اپنا یہ خیال ہے وہ جنت سے انار بی بی بھی منگوا سکتی تھی اور مولا بھی منگوا سکتے, ان کے فضل نے منگوایا ہے. روایتیں ہم نے خود پڑھی ہیں, صحیح مستند روایات پڑھی ہیں نوے امام کے واقعات میں. ایک دن کوئے ابو قبیس کے اوپر گئے, کہا خدایا میں تیرا بندہ ہوں, میرا دل انگور کا چاہتا ہے. تو راضی کہتا ہے ہم نے دیکھا انہوں نے یوں ہاتھ بڑھایا اور کیا ہاتھ ہے انگورا کے, ان کے بدن نے یہ کام کیے. تو مولا بھی چاہتے تو کر لیتے, چل گئے ٹھیک ہے میں انار لے کر آتا. مولا نکل گئے اپنے گھر سے, ایک جگہ پہ گئے, کام کیا, محنت مزدوری کی, کچھ پیسہ ملا, اس پیسے سے انار مانگا تھا انار لے کر آئے. راستے میں انار لا رہے تھے, یا مقداد ملے یا بلال, ان دونوں میں سے کوئی ایک آدمی مل گیا. امیر المومنین نے دیکھا کہ جو سامنے سے مقداد آ رہے ہیں یا کوئی بھی آ رہا ہے یہ بہت بھوکا ہے, نزدیک آئے. امیر المومنین کے ہاتھ میں انار تھے, کہا فلانی تیرے شکل سے لگ رہا ہے تو بہت بھوکا ہے. کہنے لگا مولا ہاں میں بھوکا ہوں, بھائی انار سن دے, بھائی انار سن دے. اس نے بہت منع کیا, کام والا مجھے نہیں چاہیے, کر رہا نہیں تم ضرور. اس کو اناج دیا, گھر واپس آ گیا. جب گھر واپس آئے تو سیدہ نے کہا کہ اے علی اناج لائے. کہا بی بی لا رہا تھا, ایک بھوکے کو دیکھا, میں سمجھ گیا کہ آپ بھی بھوکے کو ہی دیں گی, میں نے دے دی. آپ نے سمجھا, یہ ہیں اہل بیت ایسا, اپنا سب کچھ لٹانے والے اہل بیت ایسا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا سیدہ کے گھر پہ آگ لگنی چاہیے تھی. ایک شاعر کہتا ہے کہ جس کی خاطر سے بتائی گئی دنیا ساری, اہل دنیا سے وہی گھر نہیں دیکھا جاتا. کہ گھر دنیا تو اہل بیت کے لیے بسی تھی, انہی کے گھر کے اوپر جا کر آگ لگا دی, انہی سیدہ کے گھر پر آگ لگا دی. یہ دنیا کا دستور ہے, اور جو اللہ سے عاشق ہے ان کا دستور ہے وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی راہ میں جان دے رہے ہوتے ہیں. سیدہ شہدا کا مارکا نہیں کی کربلا کے میدان میں, سیدہ شہدا نے کیا کیا, اپنا سب کچھ لے کر میدان کربلا کے اندر آ گئے, کوئی چیز نہیں چھوڑی. اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ مولا کیا کیا لائے تو ہم یہ کہیں گے کہ مولا کیا چھوڑ کر آئے, سبھی کچھ تو لے آئے. اور جگہ جگہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ لوگوں میں جا رہا ہوں اور میں شہید ہو جاؤں گا, میں باقی نہیں رہوں گا. ایک عجیب اتفاق دیکھا, مولانا خواب دیکھا. ایک واقعے میں لکھا ہے اس طریقے سے کہ کربلا کی طرف جب جا رہے تھے, سواری کے اوپر سوار تھے, مولا کی آنکھ لگ گئی, آنکھ لگ گئی, خواب سے اٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا نے کلمہ استرجاع پڑھا, جب مولا نے کلمہ استرجاع پڑھا, علی اکبر مولا کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے, مولا کی سواری کے نزدیک آئے اور کہا بابا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا؟ مولا نے کہا بیٹا علی اکبر میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک صحرا میں ہوں اور بھیڑیے میرے جسم کو کمزور رہے ہیں, بھیڑیے میرے جسم کو نوچ رہے ہیں. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر نے اپنے باپ کا ساتھ دیا. اس کے بعد مولا نے ایک جملہ علی اکبر سے پوچھا, کہا بیٹا علی اکبر تمہارے تم موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ ہم موت کی سب جا رہے ہیں بیٹا. کہا مولا سے علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ مولا نے کہا بیٹا ہم حق پر ہیں. پھر علی اکبر نے کہا بابا مجھے کوئی پرواہ نہیں, ہمیں موت آئے یا ہم موت کے اوپر آ جائیں, ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اگر ہم حق پر ہیں تو ہماری زندگی حق پر گزر جائے گی. یہ علی اکبر کی زندگی ہے. علی اکبر سید الشہداء کا جوان بیٹا جو تمام معنی رسول خدا کی شبیہ تھا, کربلا کی ہر چیز راز میں ہے, کربلا کی ہر چیز اسرار میں سے ہے. عاشور کا دن آیا, سید الشہداء کی لشکر کے اندر مؤذن موجود تھا جو اذان دیا کرتا تھا. عاشور کا دن آیا, وہ مؤذن اذان دینے لگا, سید الشہداء نے کہا تم آزاد جاتے ہو, آج میرا بیٹا علی اکبر آزاد دے گا. علی اکبر نے کہا بیٹا علی اکبر تم جاؤ آزاد ہو, اب جو علی اکبر نے کھڑے ہو کر آزاد تھی تو بیویوں کے خیمے سے رونے کی آواز آنے لگی, بیویاں گریا کرنے لگی, کہنے لگی یہ رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے, اللہ کے رسول اللہ دے رہا ہے. اتنے شبیہ تھے علی اکبر اپنی ذات کے اندر رسول خدا سے. بس ایک موقع آتا ہے, کربلا کا میدان اپنی قربانیاں دینا شروع کر دیتا ہے, آزاد رسول چلے گئے, آزاد حسین کے بعد ایک موقع آیا, اب امام جس کو بھیجے ہیں علی اکبر تشریف لائے, کہا بابا آپ سے لخصر میں جانے کی اجازت دوں گا. میں کہوں گا لوگوں ہمیں تمہیں کیا پتا, جب جوان بیٹا جگ میں جانے کی اجازت مانگتا ہے تو بوڑھے باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے. مولا نے لوگوں کو چکا لیا اپنے اوپر, دادے خدا کو ترجیح دی, کہا بیٹا علی اکبر میں تمہیں اجازت دے دیتا لیکن میرے بیٹا تجھے جانا میں گھبرانے والا ہے, وہ تیری ماں کی طرح ہے بیٹا, جاؤ پہلے جانا سے جانا لے کر آؤ.
علی اکبر بیویوں کے خیمے کی طرف آئے ہیں. اب ایک مشہور روایت میں نے اور آپ سے بہت دفعہ سنی ہے, کہتے ہیں علی اکبر بیوی کے خیمے کی طرف آئے, بیویوں سے الوداع کرنا شروع کیا, جب خیمے سے باہر جاتے تھے کوئی بیوی پیچھے سے بلا لیا کرتی تھی, ارے علی اکبر ہم سے الوداع کر کے جاؤ, پھر علی اکبر باہر جانے لگتے تھے پھر کوئی بیوی بلا لیا کرتی تھی. اور آدمی کہتا ہے علی اکبر بیویوں کے خیمے سے آنے والے تھے, سات دفعہ پردہ اٹھتا تھا, سات دفعہ پردہ گرا, بیوی علی اکبر کے جانے کے ماتم کر رہی تھی. ایک راوی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے, کہتا ہے علی اکبر آخری دفعہ جب خیمے سے نکلنے لگے تو میں نے دیکھا کسی نے نیچے سے ابا کا دامن گھیرا. اسامہ سجاد رضا جوہری لکھا کرتے تھے, کہتے تھے یہ جب کسی نے ابا کا دامن گھیرا ہے یہ کوئی بچی ہوگی, یہ کوئی بچی ہوگی جس نے ابا کا دامن گھیرا ہوگا. بس ایک واقعہ آیا, تمام بیویوں نے ماتم کیا, آخری دفعہ علی اکبر باہر آئے. راجی کہتا ہے علی اکبر جب بیویوں کے خیمے سے آئے تو ایسا لگا جیسے کسی گھر سے چلا کر نکل گیا ہو. تمام بیویوں کا گریا ہوا, علی اکبر سید الشہداء کے سامنے آئے, کہا بابا بیوی نے اجازت دے دی ہے, آپ کی بہن نے اجازت دے دی ہے, اب مجھے جنگ جانے کی اجازت دیجیے. مولا عباس نے دونوں ہاتھوں کو, مولا امام حسین نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, ایک جملہ خدا سے کہا, کہا خدایا اب اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں خلق میں کردار میں گفتار میں شبیہ رسول ہے میرے پروردگار, میری شبیہ رسول جا رہی ہے. علی اکبر الوداع ہو رہے ہیں, بس علی اکبر جانا شروع ہوئے مولا نے تو